الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں، بیچ میں ایک توقف کے بعد ہم اور آپ آج پھر یہاں جمع ہیں. پچھلے ہفتے نکاح کے سلسلے کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف رہا، اور اس سے پہلے کی نشستوں میں جو ہمارے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا کہ ہماری والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو غم کے اس موقع پر اس وقت کی مناسبت سے کچھ مضمون عرض کیے. اور اس سے پہلے جب ہماری والدہ ماجدہ حیات تھی تو جو مضامین چل رہے تھے ان کا عنوان تھا روح کی بیماریاں، اور ان میں سر فہرست تکبر، اس کے متعلق مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے، مختلف انداز سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں. من جملہ اور بیماریوں کے تکبر، یہ وہ اہم ترین بیماری ہے کہ جو ام الامراض ہے، کہ جب دل میں بڑائی آ جائے، غرور آ جائے، کبر آ جائے تو اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو جب انسان اچھی بات سنتا ہے، اچھی تعلیمات سامنے آتی ہیں، تو اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیماری میرے اندر بھی موجود تو نہیں. تو چونکہ بیچ میں کافی توقف رہا اس مضمون سے، تو وہی سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ جاری کرنا ہے. لیکن یہ آج کا مضمون اور اگلا مضمون، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بخیر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا عمرے کا سفر ہے. 16 جنوری کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہے ہیں. تو بیچ میں تقریباً 3 جمعے اور 3 اتوار سفر میں گزریں گی. تو اس سے پہلے کہ ہمارا عمرے کا سفر ہو، تو یہ جو 2 اتوار کے مضامین ہیں، اس میں میں نے سوچا کہ جو مضمون ہمارا چل رہا تھا اسی سے متعلق کچھ عرض کیا جائے. رمضان کے بعد جو ہم نے اپنے مضامین کا آغاز کیا تھا، اس میں تصوف کی اہمیت، ضرورت شیخ، اور اپنی روحانی بیماریوں پر نظر، اور پھر ان کی اصلاح کی فکر. مختلف انداز سے مختلف چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں. شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بیعت، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کرائے. اسی سلسلے میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اپنے رسالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی تصوف کے راستے پر چلتے ہیں، راہ سلوک طے کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بیعت کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقوی اور طاعت کی زندگی بسر کرنے لگے. کہ ایک انسان جو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور، اسلام کے احکامات سے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور، لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہے، یا اس سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، وہ ہے معصیت کی زندگی، نافرمانیوں اور گناہوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے. فرمایا کہ بیعت کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقوی اور طاعت کی زندگی بسر کرنے لگے، کہ وہ سمجھ جائے کہ میری یہ جو زندگی ہے کس مقصد کے لیے ہے. یہ فالتو غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہ زندگی مجھے عطا کی ہے تو تقوی کے لیے، اللہ پاک سے ڈر، خوف، اس کی محبت اور اس کی رحمت، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے. تو غفلت اور معصیت سے نکل کر تقوی اور اطاعت کی زندگی بسر کرنے لگے، اور بیعت کے لیے ایسے عالم با عمل متقی کو منتخب کیا جائے جو شیخ کامل کا تربیت یافتہ ہو اور اپنے مشائخ کا اتباع کرنے والا ہو، خود رائے میں مبتلا نہ ہو کہ انسان خود اپنی مزاج اور اپنی سوچ اور اپنی رائے سے وہ نئی نئی تجاویز پیش کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو اس سے تو بدعت کا راستہ کھل جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تساہل سے کام نہ لینے والا ہو، جہاں کہیں روک ٹوک کی ضرورت پیش آئے تو وہ طریقے سے ضرورت کے مطابق اپنے مریدین کو روک ٹوک کرنے والا ہو۔ اسی طرح مرید کے حال احوال دیکھ کر جو چیزیں اس کے لیے افضل اور آسان تر ہوں اس سے ان کو آگاہ کیا جائے، اور مرید کو بھی چاہیے کہ وہ شیخ کے ہاتھ میں اس طرح رہے جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی اپنی رائے کو بالکل مٹا دے، اپنے آپ کو بالکل شیخ کی مرضی میں فنا کر دے، جو شیخ حکم دیں اس حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اسی میں اس کے لیے کامیابی اللہ پاک نے رکھی۔ جس طرح ایک طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو استاد کے حوالے کر دیتا ہے، ایک استاد، دوسرا استاد، تیسرا استاد، مختلف مرحلوں میں مختلف اساتذہ آ کر اس کو علم سے آراستہ کرتے ہیں، تو اگر تو یہ خالی و ذہن طالب علم اپنے آپ کو استاد کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرے گا تو دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ طالب علم جو جاہل بٹا جاہل آیا تھا، بالکل کورا تھا، علم سے خالی تھا، لیکن اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پڑھا لکھا کہلائے گا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے استادوں کے حوالے کر دیا، پھر اساتذہ نے اس کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ تو یہی حال اصلاحی مرحلے کا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کے تزکیے کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے کسی بھی مربی کے سامنے پیش کر کے اس کا تابع دار بن جائے، اور پھر اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دے، اور پھر جو وہ ہدایات دیں، جو وہ رہنمائیاں دیں، اس کو دل و جان سے اپنائے، جو قواعد اور ضوابط بتائے جائیں ان کو وہ اپنائے گا تو اتنا ہی اس کا جلدی فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جس نے منمانی کی، سرکشی کی، روح گردانی کی تو اپنا ہی نقصان کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے براہ راست اپنے احکامات عطا فرمائے اور بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے تو جن بندوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، غلام سے سردار بن گئے، اللہ پاک نے کتنے اونچے مرتبے اور مقام ان کے لیے عطا فرمائے، اور جو وقت کے سردار تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اڑ گئے، ضد بازی پر آ گئے، تو ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بڑے بڑے سردار اپنی سرداریوں کے گھمنڈ میں دین اسلام کو قبول کرنے سے رکے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو مانتا ہے وہ خود اپنا بھلا کرتا ہے اور نہ ماننے والا اپنا ہی برا کرتا ہے، اور خاص کر جوانی کی زندگی عبادت اور اطاعت میں گزارنے والے یہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور کامران ہیں۔ ویسے تو بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کے اندر اصل مرحلہ جوانی کا ہے کہ جس وقت بھرپور شباب انسان کی جوانی چڑھتی ہوئی ہو، گناہ کرنے کے تمام مواقع ہوں، اس کے باوجود بھی ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ چیز انبیاء کی شان ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے زمانے میں توبہ کر کے پاک و صاف زندگی بسر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ جب انسان جوانی ہی سے پاکیزہ زندگی گزارنے کا عادی بنے گا تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، جیسے جیسے وہ آگے عمر کے مرحلوں میں قدم رکھتا چلا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے اتنے ہی انوارات اور تجلیات کی بارشیں اس پر ہوتی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ارشاد فرمائی ہے، حضرات علماء دین اور فقہاء عظام اور اولیاء اللہ ان کی نگاہیں بڑی دور تک کام کرتی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو جوانی میں کی جائے اور وہ عادتیں جو جوانی میں ڈال لی جائیں اس کا ثمرہ انسان کو بڑھاپے میں بھی ملتا ہے. بڑھاپے کے اندر آ کر انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، قوت اور ہمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن جوانی کے اندر جن عبادتوں کو اپنایا، جو معمولات اپنا لیے، اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ان معمولات کو پوری طریقے سے انجام دہی کی طاقت نہ رہی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بشارت سنائی. فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر كما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے یا کوئی مقیم تھا مسافر ہو گیا، تو جو معمولات اس کے حالت صحت کے تھے یا حالت اقامت کے تھے، اب وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ان معمولات کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پا رہا، لیکن سابقہ زندگی جو حالت صحت کی تھی یا سابقہ زندگی جو حالت اقامت کی تھی، اس میں اس نے اچھی عبادات اور اچھے اعمال کو اپنا معمول بنا لیا تھا، اب جبکہ اس کو مرض کا یا سفر کا عذر لاحق ہوا اور وہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ان معمولات کو پوری طرح انجام نہیں دے پا رہا، تو ایسے افراد کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ اس قسم کے مسافر اور اس قسم کے مریض کو اللہ پاک بغیر ان معمولات کے کیے ہوئے بھی پورا پورا اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ثواب اس کو معمولات ادا کرنے پر مل رہا تھا. تو یہ چیز عبادات کو اپنانے اور معمولات بنانے پر انسان کو حاصل ہوتی ہے. بڑھاپے میں انسان جب پہنچ جاتا ہے، ہم اور آپ کتنے ہی افراد کو دیکھتے ہیں کہ کمزوری لاحق ہو گئی، گھٹنوں نے جواب دے دیا، کمر میں تکلیف ہے، تو انسان صحیح طرح نماز کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی ادا نہیں کر پاتا، ٹھیک سے رکو نہیں کر پاتا، صحیح سے زمین پر سجدہ نہیں کر پاتا، مجبوری جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اور زیادہ مجبوری بڑھ جائے تو انسان حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر جماعت بالکل تیار تھی. ایک صاحب بہت ہی زیادہ بزرگ شخصیت اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہی کے سلسلے کے لگ رہے تھے، وضع قطص، بہت نورانی چہرہ، تو وہ کھڑے ہوئے، سب پوری بنی ہوئی ہے، سارے حضرات بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار ہے، اور یہ صاحب بیچ میں کھڑے ہوئے، تھوڑا سا مایوب لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے. جب نماز شروع ہوئی اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب نہ رکوع کے لیے جھک سکتے ہیں، نہ سجدے میں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں. پوری نماز انہوں نے کھڑے کھڑے ہی پڑھی، حتیٰ کہ جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو کھڑے کھڑے ہی سلام پھیرا. تب قدر ہوئی کہ واقعتاً اللہ پاک نے اس جسم کے اندر جو لچک رکھی ہے، جو نرمیاں رکھی ہیں، کہ انسان کبھی جھک رہا ہے، کبھی سیدھا ہو رہا ہے، کبھی زمین پر جا رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، یہ جب صحت انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، جب بیماری آ جاتی ہے تو انسان اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اس پیشانی کو زمین پر ٹیک سکے. ہماری والدہ ماجدہ پچھلے عمرے پر تکلیف تو شروع ہو چکی تھی شدید ترین، اور ٹانگ کی جو ہڈی تھی اس میں خلل پیدا ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے تو اسی وقت مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا عمرے کا، تو ویل چیئر وغیرہ کے ذریعے سے ہم لے گئے عمرے پر. جب وہاں خواتین کی حاضری کا موقع ہوتا ہے ریاض الجنہ میں، تو باوجود یہ کہ میری بہن اور امی کے جو عمرے کی ساتھی خواتین تھی، وہ امی کو منع بھی کرتی کہ پیرانی صاحبہ کہا کرتی تھی خواتین، اور میری بہن امی کو منع کرتی کہ امی آپ کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے نماز پڑھ لیا کریں. امی کے دل میں چونکہ جذبے تھے، تڑپ سچی تھی، تو کہنے لگی کہ جب تک زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ نہیں کرتی تو لطف نہیں آتا. اس شدید تکلیف کے باوجود بھی، وہ منع کرنے کے باوجود بھی، بسا اوقات ویل چیئر سے اتر کر زمین پر عام حیض کے مطابق نماز پڑھ لیا کرتی تھی، حالانکہ شدید درد ہوتا تھا، اور پھر ہم سے چھپاتی بھی تھی کہ کہیں یہ لوگ منع نہ کریں. وہ تو لیکن بہن بتا دیتی تھی کہ امی کے شدید تکلیف تھی اور ہڈی میں کمزوری کے باوجود امی پورے پورے سجدے کر لیتی. تو غرض یہ کہ انسان کو جب صحت ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت اگر انسان قدر کر لے اور اعمال اپنے معمول بنا لے، تو خدا نہ کرے جب بیماری آئے یا کوئی سفر آئے، تو اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے یہ انعام رکھا گیا کہ اس موقع پر اگر وہ اپنے معمولات پورے نہیں کر پا رہا، تب بھی اللہ پاک اس کو پورے پورے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص سرکاری ملازم، ملازمت کر رہا تھا، ساری زندگی سرکار کی ملازمت میں گزارتی، جب ایک عمر کے حصے میں پہنچ گیا کہ جس انسان کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک قانون ہے سرکاری ملازم کا کہ اس عمر پہ پہنچ کے ریٹائر ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ شخص کمزور ہے، اگرچہ وہ اپنی ذاتی قوت کے لحاظ سے صحت مند ہو، باہمت ہو، تمام صلاحیتیں موجود ہوں، لیکن عمر کے اس حصے پر پہنچ کر اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد اس کے لیے پینشن جاری کر دی جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگ اس مثال کو پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سرکاری ملازم ساری زندگی وفاداری کرتا ہے، سرکار کا ملازم رہا اور جو ڈیوٹی تھی وہ نبھاتا رہا، لیکن جب کمزور ہوا، ریٹائر ہوا، تو سرکار نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کے لیے ماہانہ یا سالانہ یا مختلف جو ترتیبیں ہوتی ہیں اس کے لیے پینشن جاری کر دی۔ یہی حال اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشحالی کے دنوں میں، مالداری کے دنوں میں، صحت مند ہونے کے حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، عبادت اور اطاعت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ جب وہ کمزور ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا بڑھاپے کو پہنچ کے قوا نے ساتھ چھوڑ دیا، صحیح طرح جھک نہیں پا رہا، صحیح طرح عبادت نہیں کر پا رہا، وہ کثرت سے نوافل نہیں انجام دے پا رہا جو اس کا معمول تھا، تو اللہ پاک اس قسم کے اپنے با وفا بندوں کو اس حالت میں بھی پینشن جاری کر کے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں جتنا کہ ان کو حالت صحت میں دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز تب نصیب ہوتی ہے جب انسان نے اپنی صحت کی زندگی کو اچھے اعمال کے اندر، معمولات کے اندر گزارا ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے زیادہ عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ مہکتے ہوئے گلاب کی طرح ہوتے ہیں، گلاب کا پھول، یا اسی طرح رات کی رانی جو بظاہر ساکت ہے۔ تو وہ بندے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں گزار دی، تو اللہ پاک نے ان کے اندر ایسے انوارات رکھ دیے، ایسی تجلیات ان کے اندر سمو دی کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ضعف کی وجہ سے وہ صحیح طرح عبادت نہیں کر پا رہے، تب بھی اللہ پاک نے ان کے اندر انوارات کی وہ مہک رکھی ہوتی ہے کہ یہ رات کی رانی کی طرح خاموشی کے ساتھ آس پاس والوں کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، ابھی پچھلے دنوں ان کے والد ماجد سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ ہمارے والد ماجد کے اور ہمارے دادا جان کے وہ دوستوں میں سے تھے پرانے۔ ہمارے والد ماجد تو ان کے سامنے کے بچے ہیں، جس وقت پاکستان بنا تو ان کی عمر 40 سال تھی، آج ماشاءاللہ وہ 106 سال کے ہیں، بڑی بزا قطع، لمبے دبلے پتلے قد کے، اور پرانے بزرگوں کی طرح سر پہ امامہ باندھے ہوئے اور ایک چشمہ لگائے ہوئے، منہ کے تمام دانت غائب اور سفید داڑھی، دبلی پتلی شخصیت۔ تو جب ہم ان کے صاحبزادے کے ساتھ، صاحبزادے خود ماشاءاللہ اتنے بوڑھے ہو رہے ہیں کہ پوتے نواسیوں والے ہیں، ان کے گھر پر پہنچے تو چشمہ لگائے ہوئے صوفے پہ بیٹھے ہوئے قرآن کریم کا سپارہ لیے ہوئے پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ بعد میں ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول ہے اس وقت بھی، کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ 106 سال عمر کہ انسان کے قوا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یادداشت اتنی اچھی، پرانے بزرگوں کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، اچھی صحبتیں پانے والے، بزرگوں کے پرانے پرانے بزرگوں کی صحبتیں اٹھانے والے۔ اس وقت بھی جب میں گیا، ہمارے ساتھ ایک اور بھی استاد تھے، تو وہ سب سے پہلے تو ابا جان کی تعزیت کی اور بالکل ان کی آنکھیں دھسی بھی چھوٹی چھوٹی ہو چکی، ظاہر ہے کہ اتنا انسان 106 سال پرانا ہو، ہاتھ پاس سارے بالکل چرمرائے ہوئے، لیکن چہرے کے اوپر نور۔ ابا جان کا تذکرہ کرتے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے آنسو ٹھلک گئے، کہنے لگے کہ جب کبھی میں جایا کرتا تھا مولانا صاحب کے پاس، بڑی عزت افزائی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، بہت افسوس ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو بلایا تو بہرحال یہ مقدرات ہیں، ایسا ویسا۔ پھر والد ماجدہ کی تعزیت کرنے لگے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان نے جب ساری زندگی اچھائی میں گزاری ہو، تو بعض موقعوں پر ایسے مرحلے میں پہنچ کر بھی وہ عبادت کے جذبے انسان کے ماند نہیں پڑتے، تو 3 پارے روزانہ اتنی ذوق کے باوجود پڑھ لینا، یقیناً یہ بہت ہی زیادہ باذوق ہونے کا اور اللہ کے مقرب بندے ہونے کی علامت ہے۔ تو بزرگان دین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ گلاب کی طرح، رات کی رانی کی طرح انوارات ان میں سے پھوٹتے ہیں، نور اور تجلیات ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی محبت نور معرفت بندے کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس بندے کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور وہ وسیع الظرف ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکمت کے خزانے اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے تعلق جوڑنے سے، اور پھر وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ نسبت قلندری کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ بعض اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو ذکر و اذکار کر کے، نوافل پڑھ کے، اشراق پڑھ لی، چاش پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑتے ہیں۔ بعض بندے اللہ کے وہ ہیں کہ جو بظاہر آپ کو کثرت سے ذکر کرتے ہوئے، کثرت سے نوافل پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، لیکن ان کا ربط اور ضبط اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان نوافل اور ان کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ بندے ہیں کہ جن کا تعلق ہر حالت میں، چاہے مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار زندگی میں ہوں، کسی بھی معاملات میں ہوں، ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کرتے رہتے ہیں، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ اس طرح ہو جائے، یا اللہ اس طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والے بندے بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بے تکلف تعلقات قائم کر لیں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہوں، ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھانے والے ہوں۔ ابا جان کے ایک مرید ہیں، ہمیں موجود بھی ہوں گے، ابا کی تربیت میں رہ رہ کر یہی حال ان کا ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ جب کبھی بس اسٹاپ پر کھڑے، بس آنے میں دیر ہو گئی، تو اللہ میں ایسے دعا میں لگ گئے کہ یا اللہ بس نہیں آ رہی، بس بھیج دیجئے، خالی بس آ جائے، سہولت سے گھر تک پہنچ جائیں۔ گھر پہنچ گئے تو یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے خیریت سے گھر پہنچا دیا۔ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی معاملات کے اندر بھی رجوع اللہ اگر ہے تو یہ نسبت قلندری ہے کہ انسان مست و مگن دنیا کے جھمیلوں کے اندر ہے، جھمگٹوں میں ہو یا تنہائی میں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، بات چیت اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت اللہ پاک سے گفتگو کرنے والا ہو۔ تو یہ چیزیں انسان کو جب نصیب ہو جاتی ہے تو قربتیں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے جو اللہ پاک کی خاص قربت، جو اللہ پاک کی خاص محبت، انسان جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبتیں سما جاتی ہیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی اس کو سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ جو چیز بھی دیکھتا ہے بس وہ اللہ پاک سے باتیں شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے بنائی، یہ دنیا آپ نے سجائی، یہ معاملہ ایسا ہوا یہ آپ نے کیا۔ ہر چیز کے اندر، دلی دل کے اندر جب وہ اللہ پاک سے باتیں کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اپنے ایسے بندوں کے ساتھ ہر وقت ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے اور ان کے ساتھ محبت جوڑنے سے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی عمل مؤثر نہیں ہو سکتا۔ سب سے قوی ذریعہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تک رسائی کا وہ یہی ہے، اللہ والوں کی محبت حاصل کر لی جائے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ کہ جب انسان، دنیا کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب کسی سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے تو براہ راست انسان اگر تعلق نہیں بنا پاتا تو اس کے ملنے والوں سے تعلق بناتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے خود اس سے بھی تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کو پھیلایا ہوا ہے، اپنے دوستوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی قائم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس پر حدیث مبارک کے اندر جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست اولیاء اللہ، کہ میں ان کی محبت بھی چاہتا ہوں کہ ان کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال، دوسرے نمبر پر ان بندوں کی محبت جو بندے آپ سے محبت کرتے ہوں، جو آپ کو چاہتے ہوں، جو آپ کے دوست ہوں، اور تیسرے نمبر پر وہ اعمال کہ جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں۔ تو یہاں پر بھی اعمال اور بندوں کی محبت میں وہ محبت مقدم رکھی گئی ہے کہ اہل اللہ کی محبت اعمال کے اوپر مقدم ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت انسان اگر حاصل کر لے تو پھر اس کو وہ اعمال بھی، ان کی بھی توفیق ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جایا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، کہ ہر چیز کی اپنی ایک کان ہے، ایک خزانہ ہے جہاں سے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ تقوی کی کان اور تقوی کا خزانہ وہ عارفین یعنی اللہ والوں کے دل ہیں، کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، اللہ والوں کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا، تو اس کے دل کے اندر بھی اس خزانے میں سے کچھ نہ کچھ خزانہ آئے گا، اس کو بھی تقوی کی دولت ملے گی، اور اس کے اندر بھی ڈر، محبت، خوف، خشیت، یہ تمام چیزیں اجاگر ہوں گی۔ جس صحبت میں انسان بیٹھتا ہے اسی کے اثرات حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کی صحبت کے اندر یہ اثرات رکھے کہ جو اچھی صحبتیں اٹھانے والے ہیں اللہ پاک اچھے اثرات سے ان کو مالا مال فرمایا کرتے ہیں۔ تو گزشتہ مضامین میں ہمارے جو مضمون چل رہا تھا اس کے اندر یہی چیز تھی کہ ہم جب اچھی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ہمارے سامنے دونوں طرح کی چیزیں آئیں گی، اچھائیاں برائیاں، اچھے اخلاق برے اخلاق، نیکیاں کیا ہیں بدیاں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کو پتہ ہوں گی، اور بالخصوص وہ برائیاں جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، وہ گناہ جو دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ ان کی پوری ایک فہرست تھی جو پچھلے مضامین میں بھی میں نے سنائی تھی کہ سب سے بڑی تو اس کے اندر جو بیماری ہے جس کو روح کی بیماری کہا جاتا ہے، تکبر، بڑائی، کہ انسان کے اندر کبر آ جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور بڑھتر سمجھنے لگے۔ اسی طریقے سے ریاکاری، عبادت کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ کر بندوں کی طرف چلی جائے، اور اسی طریقے سے حب دنیا، کہ انسان دنیا کا دل دادا ہو جائے، دنیا کے اندر مست و مگن ہو جائے، دنیا ہی کو اپنا مقصود اصلی سمجھ لے، یہیں ڈیرے ڈالنے کی تیاریاں کرے۔ اسی طرح حب مال، کہ مال کا دیوانہ ہو، حلال حرام کی تمیزیں مٹا دے، حب جاہ، مرتبہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمام تمیزیں مٹا دے۔ اسی طریقے سے حب باہ، یعنی خواہشات کا متوالا بن جائے، شہوت پرست بن جائے، کہ جو دل میں آیا کر گزرا۔ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو شہوت کا بندہ بن گیا اس نے اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کے بجائے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ تو حضرات عارفین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی مشرک ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اپنی خواہشات کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے روح کی بیماریوں میں غیبت، پیٹ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا، حسد، دوسرے کی خوشیوں سے جلنا، چغل خوری، کہ کسی کی برائی دوسرے کے سامنے اس انداز سے بیان کی جائے کہ ان دونوں میں آپس میں چپکلش ہو جائے، جھڑپ ہو جائے، اختلافات ہو جائیں اور نہ اتفاقیاں پیدا ہوں۔ اسی طریقے سے کینہ، کسی کے لیے دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی رکھنا کہ اوپر سے میٹھا لیکن اندر سے وہ آستین کا سانپ بنا ہوا ہو، تو کینہ یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ بغض، جس کو نفرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، عداوت اور بغض، کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے لیے نفرت اور عداوت کا بیج بولے۔ غصہ، اس کے بارے میں مضمون بھی گزر چکا کہ انسان موقع بے موقع، موقع ہے کہ نہ ہے، جہاں کہیں اس کا بس چلا غصے کا اظہار کر دیا۔ اسی طریقے سے جہالت کا مظاہرہ، یہ بھی روح کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وجود سے بھی بہت سارے گناہ ایسے سرزد ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اصل مرکز تو ہمارا دل لیکن ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اس کے اندر جس چیز سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ ہماری نگاہ ہے، بد نظری۔ موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں اس گناہ کے اندر ابتلاء عام ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر طرف اس گناہ کی کثرت۔ اسی طریقے سے زبان کا گناہ ہو گیا، غیبت، چغلی، بد کلامی، بد گوئی، یا اسی طریقے سے فحش گفتگو، تو بد نظری، بد کلامی، بد اخلاقی، بد اعمالی، بد گمانی، بد معاملگی، بد سلوکی، بد اعتقادی، بد کرداری، بد خواہی، بد نیتی، بد عہدی، بد دیانتی، بد لحاظی، یہ تمام کی تمام وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر جڑ پکڑ لے تو انسان اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہوئے بھی اندر سے بالکل برا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں آہستہ آہستہ انسان کو اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اور توجہ کے ساتھ ساتھ پھر انسان اس کا تصفیہ کرتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے اور ان بیماریوں کا تدارک کرتا ہے۔ بیماریوں کے اندر مبتلا افراد کو مختلف طریقے سے اس کے علاج کیے جاتے ہیں۔ ایک علاج ہوتا ہے مثبت طریقے سے اور ایک علاج ہوتا ہے منفی انداز میں۔ اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، کل قیامت میں آپ بہت سارے معاملات کے اوپر گواہ ہوں گے، اور ساتھ میں مبشر اور نذیر۔ مبشر کا معنی یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے، اور اس کے لیے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے عجیب اور غریب چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا کہ اس عمل کے اوپر اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا، اس نیکی پر اللہ پاک نے یہ اجر و ثواب رکھے، یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، یہ چیزیں، خوشخبریاں، تمام کی تمام وہ چیزیں جو اللہ پاک نے نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر رکھی، ان چیزوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ کہلاتی ہیں بشارت ہے۔ اس لحاظ سے آپ ہیں مبشر، بشیر، خوشخبری سنانے والے، اور ساتھ میں گناہ اور برائیوں کے اوپر جو اللہ پاک نے اپنے عذاب تیار کیے ہوئے، جو سزائیں تیار کی ہیں، جو گناہوں کے وبال آخرت میں آنے والے ہیں، ان کو بھی آپ نے کھول کھول کر بیان فرمایا کہ فلاں کام کرنے پر، یہ گناہ کرنے پر، یہ معصیت کرنے پر، یہ خلاف ورزی کرنے پر اللہ پاک نے یہ سزا رکھی، اس جرم کی یہ سزا ہے۔ ایک انسان جو کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں جرم کا، جرائم کا ارتکاب عام ہو اور سزاؤں کا نفاذ نہ ہو، تو وہاں ہر انسان مجرم بن جاتا ہے، اور بڑی جرات کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جب دل چاہتا ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ چھوٹی موٹی چوریاں، ڈکیتیاں، اچکا، یہ جو چلتے پھرتے اچک لیا کسی کو، تو چونکہ اس قسم کے جرائم کرنے والوں کے جرم کی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوتا، اور پکڑ لینے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، تو مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں ہمارے اسی روئے زمین پر، اسی خطے پر، جن ممالک کے اندر اسلامی حدود نافذ ہیں، ان اسلامی حدود کے نفاذ کی بدولت اللہ پاک نے یہ چیز کھلی آنکھوں دکھائی ہے کہ وہاں انسان کوئی چیز پڑی بھی نظر آئے گی قیمتی، اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اٹھا لیا، چوری کا الزام مجھ پر لگ گیا، یہ ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ سے لنڈورا ہو جاؤں گا۔ ہوتا بھی ہے مختلف موقعوں پر، کوئی پکڑا گیا، آج کل تو جدید دور ہیں، کیمرے نصب ہوتے ہیں مختلف شاپنگ سینٹروں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف مواقع پر، خصوصاً حرمین شریفین، اس میں جگہ جگہ کیمرے فٹ ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ سناٹا ہے، چپکے سے چلو کوئی جیب کاٹ لو، یا کسی کا پرس رکھا ہوا، کوئی وضو کر رہا تھا، بیگ اٹھا لیا، بسا اوقات رنگے ہاتھوں وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس قسم کے مجرم کو فوری طور پر سزا دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں کسی جرم کی سزا سامنے ہو، تو وہاں انسان جرم نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے یہی سلسلے رکھے کہ ایک طرف تو اچھائیاں کرنے والوں کے لیے انعامات کی بارشیں ہیں، اور دوسری طرف برائیاں کرنے والے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، ان کے لیے اتنے خطرناک خطرناک عذاب اللہ پاک نے تیار کیے ہیں کہ آج کے دور میں میرے خیال سے بشارتوں سے زیادہ تخویف اور ڈراوے یہی انسان کو کام آئیں گے۔ کیونکہ یہ دور ایسا آ چکا کہ ہر شخص اتنا آزاد پنچھی بن چکا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنی مانی کے مطابق موڑ توڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی جھوٹے وعدے ہیں، جبکہ ایک ایک چیز پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا بیان فرمائی، اچھائیاں ہیں تو ان کی جزا، برائیاں ہیں تو ان کی سزا۔ اگر انسان کے سامنے کوئی برائی ہے اور اس برائی سے رکنے کے لیے اس کے اندر ہمت نہیں، تو اس کا آسان طریقہ پھر یہ کہ انسان اس پہلو کو لے لے کے اس کی سزا اپنے سامنے رکھے۔ پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ بد نظری کتنا معمولی سا جرم ہے، لیکن سزا اس کی اتنی خطرناک ہے کہ سیزا پگھلا کر آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ گانے سننا اور یہ گفتگویں سننا کتنا معمولی جرم سمجھا جاتا ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا، وہ بھی جہنم کا۔ تو یہ سزائیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو جرم کرتے ہوئے کم از کم ہم ڈریں گے کہ یار اس طرح ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو چونکہ ہم سزاؤں سے اور جرائم کی جو اللہ پاک نے خطرناک خطرناک چیزیں رکھی، ان کے اوپر جو سزائیں رکھی، ان سے بالکل غافل لاپرواہ ہیں، تو بالکل بے باکی کے ساتھ ہم یہ جرائم کیا کرتے ہیں۔ بطور نمونہ اور بطور مثال میں ایک حدیث مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں چند خواتین کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تذکرہ تو اس میں خواتین کا ہے، لیکن وہ برائیاں ایسی ہیں جس میں مرد حضرات بھی مبتلا ہوتے ہیں، تو ان برائیوں کے اندر عورت مبتلا ہو یا کوئی مرد مبتلا ہو، تو اس مختلف چیزوں کا آپ نے وبال بیان فرمایا کہ آخرت میں کتنے خطرناک اس کے وبال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ملاقات کے لیے۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے انسان ہلکا پھلکا رو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے زار و قطار، آپ بھی زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بلیں۔ یہ حضرات جب آئے تجسس ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے، کون سی چیز آپ کو اتنا رلا رہی ہے، کون سا صدمہ، کون سی مصیبت، کون سی آفت ایسی آ گئی اس کی وجہ سے آپ اتنا غمگین اور اتنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں معراج پر گیا تھا وہاں میں نے کچھ خواتین کو جو میری امت کی تھی جہنم کے اندر اتنے خطرناک عذابوں میں مبتلا دیکھا کہ اس کی شدت اور اس خطرناک اور ہولناکی کو جب میں سوچتا ہوں تو میں سوچ کر روتا ہوں، تڑپتا ہوں کہ میری امت کی کتنی زیادہ خواتین جہنم کے اندر کس قدر خطرناک عذاب ان کو جھیلنے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف خواتین کا تذکرہ بھی فرمایا، فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے سر کے بالوں کے بل لٹکائی گئی ہے، پوری چوٹی اس کی اوپر ہے اور وہ سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، جہنم کے اندر ہے، اور اس کا سر شدت کی وجہ سے اس کا سر کا جو دماغ ہے بالکل یہ ہانڈی کی طرح جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے۔ اور دوسری خاتون کو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان کھینچ کر باہر نکالی گئی ہے اور اس کو زبان کے بل لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تیسری خاتون کو جو میں نے دیکھا اس کی حالت یہ تھی، اس کو پستانوں کے بل لٹکایا ہوا ہے اور جہنم کی آگ میں وہ جل رہی ہے۔ اور چوتھی خاتون جو میں نے دیکھی اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاؤں سینے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جہنم کے عذاب میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ اس کا سر خنزیر جیسا، جسم گدھے جیسا ہے، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس پر لپٹے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور خاتون کو جو میں نے دیکھا، یہ مختلف قسم کی خواتین ہیں، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی ہے اور پچھلے مقام سے نکل رہی ہے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ تو وہ منظر جب کبھی میرے سامنے آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، اس خوفناک حالت کو سوچ کر بے ساختہ رو پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے وہ ایک عام ماں سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی ماں کے سامنے اس کی سگی اولاد کو سخت ترین سزا دی جائے، دیکھتے ہوئے انگاروں میں لٹکا دیا جائے، یا کوئی ایسی اذیتناک سزا دی جائے، تو اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ماں تڑپ جائے گی، پھڑک جائے گی، اور وہ بغیر روئے نہیں رک پائے گی، بے ساختہ زار و قطار روئے گی، بل بلائے گی اور بچاؤ کی سفارشیں کرے گی، منت سماجتیں کرے گی، فریاد کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی تمام ماؤں سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے مشفق تھے، تو جب کبھی آپ کے سامنے وہ منظر آتا اس کو سوچ کر آپ بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ مختلف آپ نے یہ عورتوں کے حالات بیان فرمائے، بالوں سے لٹکی ہوئی، زبان سے لٹکی ہوئی، اور اسی طریقے سے پستانوں سے لٹکی ہوئی، اور وہ جس کے پاؤں سینے سے جکڑے ہوئے اور ہاتھ سر سے جکڑے ہوئے، اور وہ جو شکل میں خنزیر اور جسم میں گدھے کی جیسی، اور وہ اس کے اوپر سانپ اور بچھو اس کے اوپر لپٹے ہیں، اور ایک وہ کہ جس کا وجود تو کتے کی طرح ہے، انسان کتے کی شکل میں ہے، آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پچھلی جگہ سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے جب بیان فرمائیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ ان خواتین کو اتنا ہولناک، اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، بتایا گیا، تفصیلات بتائی گئی۔ فرمایا کہ وہ عورت
جو اپنے سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکائی گئی تھی.
ایک تو سر کے بالوں پر لٹکنا آسان کام نہیں ہے,
دوسرے جہنم کے اندر دیکھتی ہوئی آنکھ کے اوپر, اور تیسرے دماغ کا اس طرح کھولنا جس طرح ہانڈی جوش مارتی. فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو بے پردہ ننگے سر غیر محرموں کے سامنے نکلا کرتی تھی. بے پردہ کھلے سر, اپنے سر کو چھپائے بغیر غیر محرموں کے سامنے نکلا کرتی تھی. اس کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ اتنے دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. آج کے معاشرے میں خواتین چونکہ ان چیزوں سے بالکل لاپرواہ ہیں, دن بدن آزادی ہمارے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہے. ہر شخص مرد ہو یا خاتون, یہی ان کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے. باقاعدہ اس پر محنت کی جا رہی ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے, جس کے دل میں جو آئے کرے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتا, کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا, کوئی اس کو پابند نہیں بنا سکتا. اور اس کو آزادانہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں, اس کو نئے نئے طریقے دکھائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کے لیے آپ نے اتنی خطرناک وعید سنا دی کہ اگر کوئی خاتون سن لے تو شاید کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جال ہے. جس طرح ایک مچھلی پکڑنے والا جال پھینکتا ہے, اس میں بے شمار مچھلیاں پکڑ لیتا ہے, تو عورتیں بھی شیطان کا جال ہیں. کہ ان خواتین اور عورتوں کے ذریعے سے شیطان اپنے اس کے جو مطلوب اور شکار ہوتا ہے ان کو وہ شکار کیا کرتا ہے, خواتین کے ذریعے سے, اس جال کے ذریعے سے. ہمارے اس درس کے اندر چونکہ خواتین بھی شریک ہوتی ہیں بدستور, شروع سے ابا جان کے زمانے سے سلسلہ ہے کہ یہاں جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں خواتین کی بھی بڑی تعداد آتی ہے, تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم سب کی سب شیطان کی جال ہیں. خواتین سب کی سب نہیں, بلکہ وہ خواتین جو شیطان کی کارندہ بنتی ہیں, شیطان کی چیلی بنتی ہیں, شیطان کے ناچنے پر ناچتی ہیں, وہ شیاطین کی آلات ہیں, وہ شیاطین کی جال ہیں. کہ شیاطین ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں, ان کو ورغلانے کے لیے, ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, ان کو اعمال کے میدان میں پھس پھسا کرنے کے لیے بہت سے موقع پر شیاطین اس قسم کی خواتین کو ہتھیار بنا کر استعمال کر لیتے ہیں. ابا جان تھے جب تک تو ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں آتی تھیں, اب تو بے شمار لوگ ملتے ہیں, مختلف مسائل اپنے اپنے بیان کرتے ہیں, کبھی کبھی خواتین آتی ہیں, کبھی مرد حضرات اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, تو معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر طرف افراتفری کا عالم ہے, ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کے جال یہ خواتین ہیں, کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا ہتھیار چلا کر اپنے شکار کو شکار کیا کرتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی خاتون بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی پچھلی جگہ پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو ورغلاتا ہے, اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک وعید بیان فرمائے, فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے, پھٹکار پڑتی ہے اس پر جو کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, اور اس غیر محرم پر جس پر غیر مردوں کی نظریں پڑ رہی ہیں. ایک خاتون اگر باپردہ ہو کے ڈھک چھپ کے نکلتی ہے, اس پر اگر کسی کی نظر پڑے تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن جو بے پردہ ہو کے سچ کے باہر نکل جاتی ہے, تیار ہو کے گھوم رہی ہے پھر رہی ہے, اس قسم کی خواتین کے لیے بڑا دردناک معاملہ ہے. کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے, فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت اور پھٹکار برستی ہے, اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ بھی پھٹکار برستی ہے. اللہ کی لعنت اور پھٹکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سختی سے منع فرمایا کرتے تھے انسانوں کی طرف سے لعنت کرنے پر, فرمایا کسی پر لعنت مت کرو, جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے, اگر وہ شخص لعنت کا مستحق تھا تو اس پر برستی ہے, نہیں تو پلٹ کر اسی شخص پر آ کر گرتی ہے جس نے لعنت بھیجی تھی. ایک موقع پر قافلہ رواں دواں تھا, ایک اونٹنی کے اوپر ایک خاتون صحابیہ سوار تھی, اونٹنی تھوڑی سست چل رہی تھی, تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا لعنت ہو اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس قافلے کو رکوایا اور اس اونٹ کو خالی کروایا, فرمایا کہ اس ملعون اونٹنی کو اپنے سواری ہونے سے ہٹا دو. اس کے اوپر لعنت برس چکی، لہٰذا یہ ہمارے قافلے کے اندر سواری کے طور پر نہ چلے. جہاں کہیں اللہ کی طرف سے لعنت برسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھنے والا بھی ملعون اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ملعون، تو اس لعنت کا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دو قسم کے افراد آئیں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک تو مرد حضرات ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں جائے گی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، کہ وہ انسانوں پر ظلم ڈھائیں گے، جن کے دل میں ذرہ برابر ڈر اور خوف نہیں ہوگا. دوسرے فرمایا وہ خواتین ہوں گی ایسی کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی تین تعبیرات ہیں، اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس کا پہننا نہ پہننے کے درجے میں، اتنا چست ہوگا کہ اس کا پہننا نہ پہننے کے درجے میں، اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس کا پہننا نہ پہننے کے درجے میں، اور فرمایا کہ ان کے سروں پر بالوں کے جوڑے ہوں گے اونٹ کے کوہان کی طرح. ایسی خواتین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. تو یہ حالت ہے ان خواتین کی کہ جو بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو خاتون آپ نے ذکر فرمائی کہ جو بالوں کے بل، اپنی چوٹی کے بل لٹکائی گئی اور جہنم کے آگ میں جلائی جا رہی تھی، جس کا سر اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح جوش مار رہا تھا، فرمایا تھا یہ وہ خاتون ہے جو کھلے سر غیر محرموں کے سامنے آیا کرتی تھی. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، جس کی زبان کھینچ کر لٹکایا ہوا ہے. انسان تصور کرے کسی کو اگر دونوں ہاتھوں پر لٹکا دیا جائے، جس طرح یہ فٹ بال کا گول ہوتا ہے، یا کوئی پائپ اس پر لٹکا دے، انسان آدھے پونے گھنٹے بعد تھک کر گر جائے گا. ایک ہاتھ پر لٹکا دے تو اور زیادہ جلدی تھک جائے گا. چل جائے کہ زبان کھینچ دی جائے گدی تک، اور اس زبان کے بل انسان کو لٹکا دیا جائے، کتنی اذیت ناک سزا ہے، یہ خطرناک سزا ہے. فرمایا کہ زبان کے ذریعے جس خاتون کو لٹکایا گیا تھا، یہ وہ خاتون ہوگی جو زبان دراز تھی، جو اپنی زبان چلا چلا کر شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی. بد زبان، بد کلام، منہ پھٹ پھٹ اور اپنی زبان کی تیزی کے ذریعے شوہر کو ذلیل اور خوار کیا کرتی تھی، اور شوہر کی خلاف ورزیاں کیا کرتی تھی. تو ایسی عورت فرمایا کہ وہ زبان کے بل وہاں لٹکی ہوئی دیکھی میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. فرمایا کہ اس کی وجوہات چار ہیں، چار وجوہات اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف توجہ زیادہ نہیں کرتی، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جذبہ ان میں کم ہوتا ہے، اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہے. عام طور پہ جہاں کہیں موقع لگا تو جھٹ سے شوہر کی خلاف ورزی کر دی، اور یہ سلسلے تو شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں، چلتے چلے جائیں گے، کہ کہیں شوہر حاوی ہوتا ہے، کہیں بیوی حاوی ہوتی ہے. لیکن بیوی حاوی ہونے کے ساتھ اگر جری ہو جائے، بد زبان ہو جائے، بد گوئی ہو جائے، بد گو، اور شوہر کو بھگو بھگو کر جوتے مارے، تو یہاں تو یہ چیز بڑی آسان نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا بڑا خطرناک وبال ہوگا کہ اس قسم کی خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بل لٹکے ہوئے دیکھا. تو فرمایا کہ دوسری خاتون جو زبان کے ذریعے لٹکائی گئی تھی، یہ وہ خاتون ہوں گی جو بد زبان، جن کی زبان سے شوہر مامور اور محفوظ نہیں تھے. تیسری خاتون اس کو آپ نے فرمایا کہ پستان کے بل لٹکے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہوں گی کہ جو دنیا میں شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز تعلقات قائم کرنے والی تھی، کہ حلال ذریعے سے شوہر اس کو ملا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی. تو اس قسم کی خواتین کو آخرت میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں جب وہ لٹکائی جائیں گی، سینے کے بل لٹکائی جائیں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ آپ نے جب معراج کے اندر گزرے تو آپ نے مردوں کو بھی اسی انداز میں دیکھا کہ جو صاف ستھرا کھانے کے بجائے بدبودار، غلیظ، سڑا ہوا گوشت کھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس حلال بیوی ہونے کے باوجود رات حرام کاری میں گزارا کرتے تھے. آج یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہو چکی، عورتیں ہوں یا مرد، ہر طرف ایک گناہوں کا سیلاب جاری اور ساری ہے. اتنی خطرناک وعیدیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بالکل بے رہ روی ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے. اسلام نے جو چیز ہمیں دی ہے، سب سے اہم صفت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ ہے حیا. یہ حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ، ایمان کا ایک حصہ ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر حیا ہوگی. دوسرے لفظوں میں اس کو آپ شرم کہہ سکتے ہیں. یہی حیا وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. جانور میں اللہ پاک نے حیا نہیں رکھی، یہی وجہ ہے کہ وہاں ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، وہاں بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے. جانوروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہوتے رہتے ہیں، وہاں حیا ہے ہی نہیں. یہ حیا تو اللہ پاک نے انسانوں میں رکھی اور بالخصوص اہل ایمان میں رکھی. اب بھی اہل ایمان اور غیر مومنین ان کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے. اہل ایمان میں جہاں کہیں ایمان موجود ہوگا تو حیا بھی موجود ہوگی. جتنا ایمان ضعیف ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ بے حیا اور بے شرم اور بے غیرت ہوگا. یہ دیگر اقوام، جتنے بھی یورپی اقوام ہیں جو اسلام سے عاری ہیں، وہ ان بے حیائی کاموں میں بالکل انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. جتنی بھی خرابیاں ہیں اور جتنی بھی غلاظتیں ہیں، جتنے بھی الٹے کام ہیں، یہ سارے اس معاشرے میں کیے جاتے ہیں اور پھر اس معاشرے سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رشتے رشتے وہ مسلم معاشروں کے اندر بھی سرایت کر جاتے ہیں. لیکن آغاز ہمیشہ کفار کی طرف سے ہوتا ہے. تو حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے. یہ مقدس رشتے انسان کے سامنے آتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے. جہاں انسان کے حیا کا جنازہ نکل جائے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا ہی فوت ہو جائے، تیری حیا کا جب جنازہ نکل جائے، آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہے سو کر، پھر کوئی روک ٹوک کرنے والی تیرے پاس کوئی صفت موجود نہیں. اور حیا کا جنازہ تب نکلتا ہے جب ایمان کا جنازہ نکل جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، بالکل بے حیائی کا کام ہے کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر رہا ہے بغیر کسی رشتے ازدواج کے، اس موقع پر فرمایا کہ اس کا ایمان اور اسلام اس سے نکل کر جس طرح بادل ہمارے سروں پر سایہ کرتے ہیں، ایمان نکل کر اوپر چلا جاتا ہے. زنا کے وقت میں انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اگر تو بعد میں وہ توبہ کر لے، ندامت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو ایمان پلٹ کر آتا ہے، ورنہ ایمان گیا تو گیا. یہی وجہ ہے کہ گناہوں کے اندر ملوث لوگ جو رات دن گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان کب کے چلے گئے ہوتے ہیں. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ انہوں نے تجدید ایمان تو کی نہیں، دوبارہ ایمان پلٹ کر آیا نہیں. یہی وجہ ہے کہ نحوستیں بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ایسے لوگ شقی اور بدبخت ہو جاتے ہیں. پھر وہ گناہ کو بالکل معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا تو وہی کام اس کے لیے ایک پہاڑ جتنا بھاری ہوتا ہے. اس کے سامنے ایک ڈر، خوف، ایک دہشت ہوتی ہے. اللہ کا بھی ڈر ہوتا ہے، بندوں کا بھی ڈر. لیکن جب ایک دفعہ اس نے گناہ کر لیا، ایک دفعہ جب بے حیا ہو گیا، ایمان اس سے جاتا رہا، تو بار بار پھر وہ بے حیائی کے کام کر کر کے اس کا ایمان تو ویسے ہی سلب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے منہ مارے، اس کو پھر وہ گناہ ہی نہیں دکھتا. سمجھانے والے جب سمجھاتے ہیں، بتانے والے جب بتاتے ہیں، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہوں میں میل ہوگا، ہماری نگاہ تو صاف ہے. آپ کے دل میں میل ہوگا، ہمارا دل تو صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ نگاہ کس کی ہوگی؟ آپ کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ نگاہیں کس کی ہوں گی؟ آپ کی دو ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود تھی، ایک نابینا صحابی آئے ملاقات کے لیے، آپ نے فرمایا چلو تم دونوں اندر چلی جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا. ازواج مطہرات ہیں، پاکیزہ شخصیات ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے گواہی دی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے، خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ آیت اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر نازل فرمائی، جہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی. اور ایک بہت بڑا مرحلہ آیا تھا، منافقین نے بہت ڈھنڈورا پیٹا تھا، بہت بڑا الزام لگ گیا تھا. اللہ پاک نے پورا ایک رکوع اتار دیا ان کی پاکیزگی کے اوپر اور فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں چونکہ پاک دامن تھی، مجھے کامل مکمل یقین تھا کہ اللہ پاک میری پاکیزگی کو بیان فرمائیں گے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن کریم کے ذریعے، مجھے معلوم تھا کہ جبریل امین آ کر حضور کو آگاہ کر دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک دامن ہے، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ پورا ایک رکوع اللہ پاک میری پاکیزگی پر نازل فرما دیں گے۔ تو پاکیزہ رہنا، پاکیزہ ہونا، یہ پاکیزہ شخصیات ازواج مطہرات ہیں، لیکن جب نابینا صحابی آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں اندر ہو جاؤ۔ جب انہوں نے استفسار کیا کہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھیں گے تھوڑی، فرمایا کہ وہ نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھتی ہو نا، افعمیابانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تم ان کو نہیں دیکھو گی؟ پردے میں کروا دیا۔ آج کا کوئی شخص یہ کہے کہ میری نگاہ پاکیزہ، میرا دل صاف، تو یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے بھی بزرگی کی انتہاؤں کو پہنچ کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر بھی نفسانی خواہشات کامل مکمل موجود ہیں، ہم بھی بشر ہیں، تمام تقاضے ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ بزرگان دین بزرگی میں انتہا کو پہنچتے ہیں تو وہ ہجڑے نہیں بن جاتے، وہ مردانگی میں اعلیٰ مقام پر ہوا کرتے ہیں کہ کوئی سوچے کہ شاید یہ بزرگ ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، تو ان کے اندر جذبات ہی نہیں ہیں، خواہشات ہی نہیں ہیں، ساری چیزیں کامل مکمل ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، ان کو لگام دی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اختیارات کے اندر وہ تمام خواہشات آ چکی ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرناک وعید بیان فرمائی کہ اس قسم کی خواتین جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، ان کو چھاتیوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون میں نے ایسی دیکھی کہ جس کو پاؤں سینے سے اور ہاتھ سر سے جکڑے گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہوں گی کہ جو حیض اور نفاس اور جنابت کے بعد پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتی تھی، ناپاک ہو گئی تو ناپاک پھرتی پھر رہی ہیں، آپس میں میاں بیوی نے ملاقات کی، فوری طور پر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بجائے یا ماہواری آئی یا زچگی کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد ناپاکی کے ایام جب مکمل ہو گئے تو اب پاکیزگی کے بجائے اسی ناپاکی کی حالت میں گھوم پھر رہی ہیں۔ تو ناپاکی کے ایام پورے ہونے کے بعد یا ناپاکی کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد پاکیزگی میں تاخیر کرنے والی خواتین، اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ جو نماز کے اندر کاہلی کرے، ظاہر ہے کہ جب خاتون ناپاک ہو، اس میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، مرد بھی اگر زوجین ملاقات کے بعد غسل میں تاخیر کرے، اتنی تاخیر کے نماز قضا ہو جائے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اول افضل درجہ تو یہ ہے کہ انسان زوجین جب مصاحبت کریں تو اس کے بعد افضل ترین موقع تو یہ ہے کہ انسان فوری طور پر نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کاہلی یا سستی کا غلبہ ہو تو انسان کم از کم استنجا کر کے وضو کر لے۔ تیسرا یہ کہ اگر اور زیادہ نیند کا غلبہ ہے یا سردی کی راتیں ہیں تو انسان کم از کم استنجا کر کے ہاتھ دھو کے کلی وغیرہ کر لے۔ اور چوتھا مرحلہ پھر وہ آخری ہے، وہ یہ کہ اگر اس کا بھی انسان کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس صورتحال میں صبح صادق کے بعد فجر کا وقت داخل ہونے کے اندر سورج نکلنے سے اتنی دیر پہلے تک کہ جس میں انسان غسل کر کے پاک و صاف ہو جائے، اور اس کے بعد مرد آدمی نماز با جماعت اور خاتون نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھ سکے، اتنی دیر تک آخری درجہ کے انسان اس وقت تک اس کی تاخیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید تاخیر کرنا کہ نماز فرض قضا ہو جائے وہ پھر حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو پاکی اور ناپاکی ان دونوں مرحلوں کے اندر مرد اور عورت دونوں کے دونوں گزرتے ہیں۔ تو ناپاکی کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے میں تاخیر کرنے والے، اور فرمایا کہ نماز کے اندر کاہلی کا مظاہرہ کرنے والے، اور ساتھ میں نماز کو ہلکا جاننے والے، اس قسم کی خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جکڑے ہوئے انداز میں جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، مردوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے بھی، حالانکہ جس گھر کے اندر بلا ضرورت کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ پھر نحوست ہی ہوگی، بے برکتیاں ہوں گی۔ ناپاکی کی حالت میں بلا عذر تاخیر کی جائے اور پھر وہ گھر کے کام کاج بھی کیے جائیں، کھانا پکایا جائے، روٹیاں پکائی جائیں، سارے سامان تیار کیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ ایک وہ خاتون جو نیک ہے، پاک و صاف ہے، نماز کی عبادت انجام دی اور ضروری خدمات انجام دی، اس کے ہاتھ میں جو اللہ پاک نے برکتیں رکھی، اس کا معاملہ اثر ہوگا کچھ اور، اور ایک وہ جو ناپاکی کی حالت میں نحوست اپنے ساتھ لیے ہوئے بے نمازی ہو اور ساتھ میں ٹی وی ڈرامے یہ چیزیں آلتو فالتو لغویات میں لگنے والی، وہ جب کھانا وغیرہ پکائے گی گھر کے کام کاج کرے گی تو ان کے معاملات کے اندر ہوگی نحوست۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اس چیزوں کی شکایت پیش کرتے ہیں کہ گھر میں تنخواہ بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سامان نہ ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب پاکیزہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، جب محبوب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کا فضل شامل حال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ خواتین کہ جن کو میں نے دیکھا کہ چہرہ خنزیر جیسا اور جسم گدھے جیسا اور سانپ بچھو ان کے بل لپٹے ہوئے، فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہوں گی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جھوٹ بولتی تھی اور چغلی لگایا کرتی تھی۔ جھوٹ اور چغلی، یہ دونوں چیزیں ایسی خطرناک ہیں کہ جس کے ذریعے سے نقصانات ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور چپکلشیں بڑھتی ہیں، ناراضگیاں بڑھتی ہیں۔ جھوٹ تو وہ خطرناک چیز ہے، فرمایا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹ بولتے ہی رحمت کا فرشتہ دور تک بھاگ جاتا ہے، جھوٹے آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتے پھر پاس نہیں ٹکتے اور دور تک چلے جاتے ہیں، ساتھ میں لعنت الگ برستی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی خطرناک بیان فرمائی کہ یہ جھوٹ بولنا پکے ٹکے منافق کی علامت ہے، کہ جب کبھی بات کی جائے اس میں جھوٹ بولا جائے تو یہ انسان کو منافق ہونے کی علامت بتائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ چغلی، ایک ہے غیبت اور ایک ہے چغلی۔ غیبت کا مطلب تو یہ کہ انسان کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی بیان کرے تاکہ وہ آدمی اس کی نظروں میں گر جائے، ہلکا ہو جائے۔ اور چغلی یہ ہے کہ انسان برائی بیان کرے لیکن ساتھ میں اس انداز سے بیان کرے کہ ان کی دونوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں، مرچ مسالے لگا کر کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اس نے یوں کہا، اس نے تم کو یوں بول دیا، اس کی شکایت یہاں لگائی، اس کی شکایت وہاں لگائی، ان دونوں کے دل خراب کیے، پیٹرول پر ماچس کی تلی چھڑک دی، آپس میں وہ دونوں لڑ پڑے، اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ بیچ کا چغل خور، فرمایا کہ اس قسم کے جس کی شکل خنزیر جیسی اور جسم گدھے جیسا، سانپ بچھو جس پر لپٹے ہوئے میں نے دیکھے، تو یہ وہ خواتین ہوں گی جن کا کام جھوٹ بول بول کر چغل خوریاں کرنا، غیبت کرنا اور اپنی زبان کو آلودہ کر کے دو رشتوں درمیان تعلقات کو توڑوا دینا۔ تو اس قسم کی خطرناک سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک خاتون جس کو آپ نے دیکھا کہ جو کتے کی شکل میں ہے، جس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پچھلے مقام سے نکل رہی ہے، فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہوں گی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حسد کیا اور نیکی کر کے احسان جتایا۔ حسد خواتین کے اندر مردوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور اس بات کا خواہاں ہونا، خواہش کرنا کہ کسی طرح اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، کسی طرح یہ چیز اس سے ہٹ جائے۔ تو یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ خطرناک مہلک بیماری ہے کہ بظاہر اس کو معمولی سا اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس مہلک بیماری کے اندر مبتلا خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکل میں دکھائی گئی کہ وہ بظاہر انسان ہیں لیکن اس کی شکل و صورت کتے کی جیسی بنا کر آگ کو داخل کر کے نکالا جا رہا ہے، اور ساتھ میں احسان کر کے جتانا یہ بھی بہت ہی زیادہ بری عادت ہے کہ ایک موقع پر کوئی نیکی کی، کوئی اچھائی کی اور پھر دوسرے موقع پر احسان جتا کر اس کو نیکی کو برباد کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کیا کرو، ایک خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں 700 تمہیں دوں گا۔ آگے پھر فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اذیت پہنچا کر برباد مت کرو، باطل مت کرو، کل عدم مت کرو۔ ایک انسان نے کسی کو پیسے دیے، رقم دی، یا کوئی احسان کیا، کوئی اس کی مدد کی، اگلے موقع پر اس کو احسان جتا دیا کہ تم بھول گئے، فلانے موقع پر میں تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، بس یہ جملہ کہہ دینا اس کی اس پوری نیکی کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے منع فرمایا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، کہ تم لوگ اپنے اعمال کو احسان جتا کر اذیت پہنچا کر برباد مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ افراد ایسے آئیں گے کہ جن کی طرف نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی نعمت تیار کی بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جو مسافر ہے، اپنے ساتھ وافر مقدار میں پانی ہے، ساتھی کو بھی ضرورت تھی، پیاس لگی، پانی مانگا، اس نے جھوٹ بول کر پانی بچا لیا، کہا کہ نہیں میرے پاس پانی کم ہے، میرے پاس خود قلت ہے، یا کوئی بھی جھوٹ بولا، اور اپنے ضرورت مند مسافر ساتھی کو پانی دینے کے بجائے اپنی ضرورت سے زائد ہونے کے باوجود چھپا لیا جھوٹ بول کر. فرمایا کہ اس کے لیے عذاب ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ کلام فرمائیں گے، نہ ہی تزکیہ فرمائیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. دوسرے فرمایا کہ وہ تاجر جو اپنے سودے کو یہ کہہ کر بیچتا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی، اور اس پر قسم کھاتا ہے اللہ کی، اور پھر خریدار مطمئن ہو کے خرید لیتا ہے، حالانکہ وہ اپنی اس قسم میں جھوٹا تھا. جس چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1000 میں خریدی، وہ 800 کی لی تھی. ایسا جھوٹا تاجر جو اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر بتایا کہ یہ اتنی قیمت تھی، اور حقیقتاً اس سے کم قیمت میں اس نے خریدا تھا، تو ایسے جھوٹے تاجر کے لیے بھی فرمایا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائیں گے، نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی اس کا تزکیہ فرمائیں گے، اور نہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اور تیسرا شخص وہی جو احسان جتانے والا ہے، کہ جو موقع پڑنے پر اپنا احسان جتا دے اور اگلے آدمی کو شرمندہ کرے، رسوا کرے کہ تمہارے اوپر میں نے فلاں موقع پر احسان کیا تھا، تم نے اس احسان کا مجھے کیا بدلہ دیا. تو اس قسم کے احسان کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی اس کی طرف کلام کی گفتگو فرمائیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کریں گے، بلکہ ایسے افراد کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ روح کی بیماریاں بے شمار ہیں، ان تمام بیماریوں کے لیے خطرناک وعیدیں ہیں، دردناک قسم کے عذاب ہیں. ان عذابوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. سزائیں ہمارے سامنے ہوں، خطرناک وبال ہمارے سامنے ہوں، تو یقیناً پھر گناہ کرتے وقت ہمارا دل ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا، اور اس بات سے گھبرائیں گے کہ اگر یہ گناہ اس وقت ہم کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے بڑی خطرناک سزا بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی گناہ ہو گیا تو کم از کم اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جلدی توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں تمام روحانی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں سنوار دے، پاکیزگی عطا فرمائے، اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، اپنے دوستوں سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل تقوی کی صفت سے لبریز ہو جائے، اللہ پاک کی نور معرفت ہم سب کو نصیب ہو جائے، حقیقی نسبت جو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما کر نور معرفت سے ہمیں حکمت سے مالا مال فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.